سنیچر 28 جون کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. عراق پر امریکی ڈرون حملے اب جلد متوقع، لیکن کیوں؟
کا مقصد یہی ہے کہ آئیسس کا افینسو موڈ ختم کر دیں. اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، انہوں بڑی خطرناک چیزیں، اگر بغداد انہوں نے کیپچر کر لیا تو بہت مشکل ہو جائے گی.
اس کی تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے فوجی مشیروں کی حفاظت کے لیے مسلح ڈرون طیاروں نے عراقی فضائی حدود میں پروازیں شروع کر دی ہیں. ان کے بقول ان ڈرون پروازوں کا مقصد ان امریکی ٹیموں کا تحفظ ہے جو جنگجوؤں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے عراقی سیکیورٹی فورسز کی مدد کی غرض سے وہاں موجود ہیں. ادھر عراقی فوج شدت پسند باغیوں سے شمالی شہر تکریت کا قبضہ واپس حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی کارروائی کی تیاریاں کر رہی ہے، اور اطلاعات کے مطابق عراقی فضائیہ کے گن شپ ہیلی کاپٹروں نے وہاں بمباری بھی کی ہے. دوسری طرف شمالی عراق کے صدر بشپ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں عراقی شہر موصل کے قریبی دیہات سے قریباً 40,000 مسیحیوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں. آرچ بشپ نے بی بی سی کو بتایا کہ مسلح شدت پسندوں نے علاقے میں مسیحیوں کی دو بڑی آبادیوں پر حملے کیے ہیں، جن میں ایک بستی کے دفاع کے لیے مقامی کرد باشندے بھی میدان میں نکلے. بے گھر ہونے والے مسیحیوں نے عراقی کردستان میں پناہ لی ہے. پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے دوران پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 18 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے، جن میں کلعدم تحریک طالبان پاکستان کا ایک کمانڈر بھی شامل ہے. فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ علاقے سے سویلین آبادی کو نکال لیا گیا ہے. ہنیا علی.
فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے میر علی کے نواح میں دہشت گردوں کی 6 مصدقہ پناہ گاہوں پر بمباری کی، جس میں 11 شدت پسند ہلاک ہوئے، جبکہ میران شاہ میں توپ خانے اور بھاری ہتھیاروں سے کی گئی کارروائی میں 7 شدت پسند مارے گئے، جن میں میران شاہ میں کلعدم تحریک طالبان کا کمانڈر عمر بھی شامل ہے. بیان کے مطابق شمالی وزیرستان سے ہی فرار ہونے کی کوشش کرنے والے القاعدہ کے ایک سرکردہ کمانڈر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے.
سعودی ایئر لائنز نے سیکیورٹی کے خدشوں کے باعث پشاور سے آنے جانے والی اپنی تمام پروازیں عارضی طور پر بند کر دی ہیں. رفعت اللہ اورگزئی.
سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان عابد قائم خانی نے بی بی سی کو بتایا کہ آج سعودی ایئر لائنز نے سعودی عرب سے آنے والی پرواز کا رخ پشاور کے بجائے اسلام آباد کی طرف کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس پرواز پر پشاور کے 300 سے زائد مسافر سوار تھے، جنہیں اب اسلام آباد میں اتار دیا گیا ہے. ادھر اطلاعات ہیں کہ پروازیں معطل ہونے کی وجہ سے بیرونی ممالک سے پشاور پہنچنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے کہ سری لنکا نے حکومت پاکستان کی خواہش پر پاکستانی شہریوں کو ایئرپورٹ پر ہی ویزا دینے کی سہولت ختم کی ہے. وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا ہے کہ سری لنکا نے اس فیصلے سے پہلے حکومت پاکستان سے مشاورت نہیں کی. بلوچستان کے کئی بلوچ آبادی والے علاقوں میں آج لاپتہ افراد کی عدم بازیابی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی. کوئٹہ سے محمد کاظم.
ہڑتال کی کال قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے پارٹی کے رہنما ڈاکٹر دی محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف دی تھی، جن کی گمشدگی کو آج 5 سال پورے ہو گئے ہیں. ہڑتال کے باعث کلات اور مکران ڈویژن کے متعدد علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہے. بلوچ نیشنل موومنٹ نے کہا ہے کہ پارٹی کے رہنما ڈاکٹر دی محمد بلوچ، رمضان بلوچ، صادق جمال دینی اور غفور بلوچ کے علاوہ دیگر بلوچ کئی سال سے لاپتہ ہیں، مگر انسانی حقوق کے ادارے ریاستی اداروں پر ان کی بحفاظت بازیابی کے لیے دباؤ نہیں ڈال رہے.
افریقی ملک نائجیریا میں پولیس کہتی ہے کہ شمالی شہر باؤچی میں ایک دھماکے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوئے ہیں. اطلاعات کے مطابق بم حملے کا نشانہ ایک بازار حسن تھا. اب تک کسی تنظیم نے واقعی کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر اسلامی شدت پسند گروہ بوکو حرام تواتر سے باؤچی میں حملے کرتا رہا ہے. بھارت کی ریاست آسام میں مانسون کی موسلا دھار بارشوں اور نتیجتاً آنے والے سیلاب سے کم 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں. سیلاب کی وجہ سے دارالحکومت گواہٹی کے کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. بارشوں کے بعد برہما پترا سمیت دوسرے دریاؤں میں پانی کی سطح خاصی بڑھ گئی ہے. برطانوی آئل کمپنی برٹش پیٹرولیم نے امریکہ کی ایک عدالت سے کہا ہے کہ وہ 2010 میں خلیج میکسیکو میں تیل کے اخراج کے بعد سینکڑوں کاروباری اداروں کو معاوضے کے طور پر ادا کی جانے والی کروڑوں ڈالر کی رقم واپس کرنے کا حکم دے. نصرت جہاں.
برٹش پیٹرولیم کہتی ہے کہ ان اداروں کو معاوضے کی ادائیگی بلا جواز تھی کیونکہ تیل کے اخراج سے ہونے والے نقصانات کی جھوٹی تصویر کو اس کی بنیاد بنایا گیا تھا۔ پچھلے سال امریکی عدالت نے کہا تھا کہ نقصانات کا اندازہ لگانے والا اہلکار تصفیہ کے دعووں کی غلط ترجمانی کر رہا تھا اور عدالت نے اہلکار کو اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ برٹش پیٹرولیم چاہتی ہے کہ عدالت کے اس حکم سے پہلے ادا کی جانے والی رقوم اسے سود سمیت واپس کی جائیں۔
اور تھائی لینڈ کی فوجی حکومت نے اگلے دو ہفتوں میں ایک نئی قومی اسمبلی اور عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک سال میں ملک کے لیے نیا آئین بھی بن جائے گا جس کے بعد انتخابات کرائے جائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں، سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیم ہے۔
فٹ بال تو فٹ بال ہے، فینس تو دیکھیں گے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہاں نما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیرپین میں بھی۔ سیرپین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج 28 جون ہے اور آج سے ٹھیک 100 سال پہلے وہ واقعہ پیش آیا تھا جس سے 20ویں صدی کی ایک خوفناک جنگ یعنی پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تھی۔ سارایوو میں آسٹریا کے آرچ ڈیوک فرانز فرڈیناند کے قتل کے واقعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس نے دنیا کو ہی تبدیل کر دیا۔ اس بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات اور تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، اور اس واقعے اور اس جنگ کے بارے میں گفتگو پروگرام میں بھی شامل ہے آج۔ لیکن اس جنگ کے ذکر کے بعد اب آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں دور حاضر کی جنگی کارروائی سے۔ عراق کے شمالی شہر تیکریت میں عراقی فوج نے گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کیے ہیں شدت پسندوں کے خلاف، اور عراق میں اس لڑائی میں اب امریکی ڈرون طیارے بھی ملک کی فضائی حدود میں پرواز کر رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان پروازوں اور ممکنہ حملوں کا مقصد عراق میں موجود امریکی فوجی مشیران کی حفاظت کرنا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹوں کی تفصیل سنیے معصومہ ملک سے۔
پینٹاگون کے مطابق عراق میں پرواز کرنے والے ڈرون طیارے امریکی فوجی مشیروں کی حفاظت پر مامور کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسلح بھی ہیں اور یہ عراق کی فضائی حدود میں صرف نگرانی کے فرائض انجام دیں گے۔ جمعے کے روز پینٹاگون کے پریس سیکرٹری ریئر ایڈمرل جان کربی نے ایک بیان میں بتایا کہ یہ ڈرون طیارے عراق کی درخواست پر روزانہ تقریباً 30 سے 40 پروازیں کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں
Continue to fly both manned and unmanned aircraft over Iraq at the Iraqi government's request.
ہم عراق کی درخواست پر عراق میں ڈرون طیاروں کی پروازیں جاری رکھیں گے۔ پرواز کرنے والے ان طیاروں میں کچھ اسلحہ سے لیس ہیں۔ صدر اوباما نے ابھی ان ڈرون کا عملوں میں حصہ لینے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ عراق میں ڈرون طیاروں کی پروازوں کا مقصد امریکی اہلکاروں کی حفاظت یقینی بنانا ہے۔
نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق عراق بھیجے جانے والے یہ طیارے ہیل فائر میزائل سے لیس ہیں اور انہوں نے جمعرات کے روز سے دارالحکومت بغداد پر اپنی پروازیں شروع کیں۔ امریکی ترجمان کا کہنا ہے کہ تقریباً 300 امریکی فوجی بطور مشیر عراق اور اس کے ہمسایہ ممالک میں بھیجے جا رہے ہیں، جس کا مقصد عراق کی سیکیورٹی فورس کو مدد فراہم کرنا ہے۔ ان مشیروں میں سے نصف اس ہفتے کے آغاز ہی میں عراق پہنچ جائیں گے اور ان کا بنیادی کام عراقی فوج کی صلاحیتوں کا جائزہ لینا اور ان کو مشورہ دینا ہے کہ عسکریت پسندوں سے کس طرح نمٹا جائے۔ عراق میں شدت پسند گروہوں کی جانب سے ملک کے شمالی علاقے میں متعدد قصبوں پر قبضے کے بعد امریکی اہلکار عراقی فوج کی مدد کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ عراق اور امریکہ کا مشترکہ آپریشن سیل اگلے ہفتے سے کام شروع کر دے گا۔ اس سیل میں فوج کے تقریباً 90 اہلکار تعینات ہوں گے۔ ڈرون حملوں کے حوالے سے صدر اوباما کا کہنا ہے کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اشد ضرورت پڑنے پر امریکی فوجی مشیروں کی حفاظت پر مامور ڈرون عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی کارروائی میں حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس سے قبل شدت پسند تنظیم داعش کی جانب سے عراق کی مغربی سرحد پر اردن اور شام کی سرحدی چوکیوں پر قبضے کے بعد عراقی حکومت نے امریکہ سے درخواست کی تھی کہ اسے فوری طور پر فضائی امداد فراہم کی جائے۔ مشرق وسطی میں قیام امن اور عراق کے حالیہ بحران کے ساتھ ساتھ امریکہ شام کے موجودہ حالات پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے کانگریس سے شام کے لیے $500 کی امداد منظور کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ امداد شام میں اعتدال پسند حزب اختلاف کی قوت میں اضافہ کرنے اور ان کو تربیت دینے کے لیے مانگی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ امداد شامیوں کو صدر بشار الاسد کی حامی فوج کے خلاف دفاع میں مدد دے گی اور ساتھ ہی اس کا کچھ حصہ شام عراق میں موجود داعش کے جنگجوؤں کے خلاف استعمال کرے گا۔ شام میں 3 سال سے جاری خانہ جنگی میں صدر بشار الاسد کی وفادار فوج اور باغیوں کے درمیان جھڑپوں میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور دسیوں ہزار مارے گئے۔
عراق کی صورتحال کی تفصیل بتا رہی تھی معصومہ ملک۔ میں نے امریکہ میں دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے اس پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ عراق پر ڈرون پروازوں کا مقصد وہاں موجود اس کے مشیروں کا دفاع کرنا ہے، تو امریکی مشیروں سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ امریکی فوجی ہیں جو عراقی فوج کی مدد سے کے لیے موقع پر موجود ہیں؟
فی الحال جو 300 انڈیویجولس گئے ہیں امریکن اسپیشل فورسز کے سولجرز، وہ گئے ہیں ٹریننگ کے لیے عراقی فوج کی، مگر اسپیشل فورسز جب بھی زمین پہ موجود ہوتی ہے تو ان کا سب سے اہم کام یہ بھی ہوتا ہے آج کل ڈرون وارفیئر کے زمانے میں کہ وہ اسپاٹنگ کر سکتے ہیں، وہ گراؤنڈ انٹیلیجنس کنوے کر سکتے ہیں۔ تو اگر جیسے ہی وہ اسٹیشنڈ ہو گئے ایڈوانس یونٹ کے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ یا تو ہو گئے ہیں یا تو ہونے والے ہیں، تو اگر وہ ایڈوانس یونٹ کے ساتھ اگر جیسے ہی وہ اسٹیشن ہو گئے وہ، تو امریکہ کے ڈرون اٹیک کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ مگر فی الحال ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو ڈرونز کو استعمال کیا جائے گا صرف مشیروں کی حفاظت کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، مگر ان دا لانگ رن امریکہ اتنے ایسٹ جو سیٹ کیے ہیں عراق کے اوپر، اس کا مقصد یہی ہے کہ آئیسس کا افینسو موڈ ختم کر دیں۔ ان کو جو ہے اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں وہ لوگ آگے، وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر بغداد انہوں نے کیپچر کر لیا تو بہت مشکل ہو جائے گی سب سرحد پہ ہر کسی کے لیے، بشمول امریکنز کے لیے،
مطلب آئیسس کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ڈرون حملے کی جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جنگ کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے ڈرون حملے، یہ خاصی ایک متنازع معاملہ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عراق میں اب جب یہ استعمال ہوگا یا ہونے جا رہا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، اندرونی سیاست پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
یہ امریکن فورسز بے حد کوشش کریں گی کہ سیویلین کیجولٹیز کم سے کم ہو اور بالکل نہ ہو، مگر اس کے امکانات جیسے آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ وہ اس کے امکانات ہیں۔ محض سیویلین کیجولٹی سے ہونے کے امکانات کی وجہ سے ڈرون کا استعمال کرنا ناممکن نہیں ہوگا، بلکہ ڈرون استعمال ضرور کیے جائیں گے، صرف وقت کی بات ہے جب اس ہفتہ یا اگلے ہفتہ اگر آئیسس کا ڈیفنسو چلتا رہا تو امریکہ کے ڈرون اٹیک شروع ہو جائیں گے۔ تو ایشو یہ نہیں ہے کہ آیا ڈرون کا استعمال ہوگا، ایشو یہ ہے کہ کب ہوگا۔ دونوں سیاست یہ ہے کہ اگر ڈرون استعمال نہیں کیا، اگر اس کا افینسو بنتا رہا تو آپ تو المالکی کی گورنمنٹ کو خدا حافظ کہہ دیں آپ، اس وجہ کہ المالکی کی گورنمنٹ بہت ان پاپولر ہے، انہوں نے بہت سے دشمن بنا لیے ہیں سنیوں میں اور شیعوں میں بھی، ان کے تعلق سے کچھ زیادہ پاپولرٹی نہیں ہے۔ تو ڈرون کے حملے سے یہ ہو سکتا ہے کہ نور المالکی کا کچھ تھوڑے دن اور موقع مل جائے گورننگ کرنے کا، مگر ان کو جو ہے پرولونگ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی عراق میں۔
یہ تھے امریکہ میں دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری۔ تو ایک جانب تو امریکہ عراق میں سنی جہادیوں کے خلاف کارروائیوں کی حمایت کر رہا ہے، تو دوسری جانب شام میں حکومت مخالف قوتوں میں سنی جہادی بھی شامل ہیں، لیکن صدر اوباما نے ان کی امداد کے لیے کانگریس سے $500 ملین کی درخواست کی ہے۔ میں نے ڈیلاویئر یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور اور سیاست کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان سے اس پر بات کی اور ان سے اس کی تفصیل پوچھی۔
دیکھیے، پچھلے سال امریکہ نے تقریباً $150 ملین کے چھوٹے موٹے ہتھیار اور ایڈ پرووائڈ کی جو سیریا میں، یہ جو جن کو ہم ماڈریٹ گروپس کہتے ہیں، سیریا کی جو اپوزیشن ہے اس میں سیرین فری آرمی ہے جو بشار الاسد کے فوجی وہاں سے بھاگ کے ترکی میں جا کے فوج بنائے، دوسرے وہ ہیں جو جہادی گروپس ہیں نصرا وغیرہ۔ تو امریکہ بہت ریلکٹنٹ رہا کہ ہیوی آرمز اور ایئر سپورٹ ان کو اس لیے نہیں پہنچا رہا تھا کہ اس کا فائدہ آئیسس جیسے گروپس کو ہو سکتا ہے، لیکن اب جب آئیسس کے فائٹرز وغیرہ سیریا سے نکل کر عراق میں وہ بغداد کی طرف جا رہے ہیں, تو مجھے لگتا کہ امریکہ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ماڈریٹ اور جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں سیریا میں ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ سپریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ماڈریٹ گروپس ہیں ان کو مضبوط کر دیں تاکہ وہ بشار الاسد کو بھی کنٹین کر سکے, اور اگر آئی سی ایس کے فائٹرز واپس سیریا آئے تو ان کو بھی وہاں پہ وہ کچھ ریزسٹنس دے سکے.
لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو سیریا کی اپوزیشن ہے اس میں جہادی گروپ بھی شامل ہیں, اب آئیسس یا آئیسل کو یہ کہہ کے ان کی مدد امداد نہیں کر رہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, لیکن یہ زیادہ ملٹنٹ جہادی ہیں, وہ کم ملٹنٹ جہادی ہے, پھر بھی امریکہ ان کی فنڈنگ کرنے کے لیے تیار ہے؟
وہ ملٹنٹ نہیں ہے, مجھے لگتا کہ زیادہ سے زیادہ دو قسم کے وہ گروپس ہیں, ایک تو ہے جو سیرین فری آرمی ہے وہ ڈسپلن فوج ہے, اور جو صرف بشار الاسد کو اٹیک کر رہی ہے ان کے فائٹرز سیریا میں موجود ہیں, وہ عراق کے ساتھ انوالو نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سیرین اپوزیشن ہے, جو لیڈرشپ ہے جو قطر میں بیسڈ ہے, وہ جو لیڈرشپ ہے ان کے جو لیڈرز ہیں مثال کے طور پہ لوائی صافی جو پچھلے دو سال سے اس کے سپوکس پرسن ہیں, یہ امریکن سٹیزنس ہیں. مطلب جو سیرین اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے ان کی جو سٹیزنس ہیں زیادہ تر امریکن مسلمس ہیں, امریکن سیرینس ہیں جو یہاں پہ 10-10, 15-15 سال رہ چکے ہیں, اور ان کے تعلقات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کافی مضبوط ہو چکے ہیں. لوائی صافی کے تعلقات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کافی لمبے زمانے سے کافی اچھے ہیں, تو مجھے لگتا کہ یہ انیشیٹو اسی بیسس پہ ہے کہ سیریا کے جو مسئلہ ہے وہ ورنہ تو ختم ہو جائے گا, سائڈ لائن ہو جائے گا عراق کے مسائل کے پیچھے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو صدام بشار الاسد پہ جو پریشر ہے وہ قائم رکھے, اور جو ان کے خلاف جو اپوزیشن ہے اس کو مضبوط کرے. یہ بہت ہی نیرو بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ جہادیوں کا فائدہ بھی نہ ہو اور جو بشار الاسد کے خلاف جو سنی اپوزیشن ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے. مڈل ایسٹ میں جب بھی ایک ایکسٹریمسٹ تھریٹ پیدا ہوتی ہے, اگر اس کے ساتھ جلدی سے ڈیل نہیں کیا تو وہ ماڈریٹ ہو جاتی ہے اور اس سے زیادہ ایکسٹریمسٹ. تو سیریا کا بھی یہی مسئلہ ہے, 2013 تک بشار الاسد وہاں کے سب سے ڈینجرس اینٹیٹی تھی, لیکن اب 2014 میں ان سے بھی زیادہ خطرناک, ان سے بھی زیادہ گلوبل تھریٹ پریزنٹ کرنے والی شے پیدا ہو گئی ہے, اور اس لیے بشار الاسد اب ایک پاسبل سٹیبلائزنگ فورس کی طرح نظر آ رہے ہیں سیریا میں.
اچھا یہ بتائیں کہ ایک اس خطے میں عراق میں عیسائی آبادی بھی کافی ہے, اب سننے میں آیا کہ تکریت میں جو حالات ہیں اب کئی 40,000 کے قریب عیسائی آبادی میں سے لوگ کردستان کی طرف چلے گئے ہیں, ان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
کرسچنز کا مستقبل بہت ڈیلیکیٹ ہے سارے عرب ورلڈ میں, آپ ایجپٹ میں بھی دیکھ لیں, اب سیریا میں بھی, وہ ابھی سیریا میں وہ بشار الاسد کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر سیریا ڈیموکریٹک بھی ہو جائے تو مسلم برادرہڈ ٹائپ گروپ آئے گا, اور ان کے لیے اٹ از ناٹ اے پریزنٹ چیز. ایجپشن جو عرب کرسچن تھے وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ آزادی مذہبی اور اکنامک اسی صورتحال میں ملی جب یہ ڈکٹیٹرز موجود تھے, بشار حافظ الاسد اور مبارک وغیرہ. جو نیا عراق ہے اس میں کافی انہوں نے شروع میں جب امریکن فوجیں تھیں وہاں پہ کافی مسلمانوں کو کرسچن بنانے کی کوشش کی اور کافی پروزیلیٹائز کیا, لیکن امریکہ کی فوجیں وہاں سے لوٹنے کے بعد سے ان کے خلاف بیک لاش بڑھ گیا ہے. پہلے 2003 اور 2004 میں ہر ہفتہ ایک نیا چرچ کھلتا تھا عراق میں, اور پھر 2007-08 کے بعد وہ بند ہونے لگے ہیں. ایک تو ایک کہ وہ کرسچنز مائگریٹ بھی ہو رہے ہیں ویسٹ کی طرف, یورپ اور امریکہ, اور ان کے کافی اچھی بڑی کمیونٹی مشیگن میں موجود ہے, تقریباً 60-70,000 کی تعداد میں, اور اب وہ یہ سیریج جو آئیسس جو گروپ آیا ہے سیریا سے وہ تو کافی نان سنیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے, خاص طور سے شیعہ اور کرسچن.
جی لیکن عراق کی تقسیم کی صورت میں یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟
ان کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے, بس وہ یا تو کرڈز کے ساتھ وہ اپنا ایک قسم سے الائنس بنائیں, اگر سنی علاقوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ سنی علاقے کافی ایکسٹریمسٹ انفلوئنس کے اندر ہوں گے.
یہ تھے ڈیلاویئر یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور اور سیاست کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان, جو عراق اور شام کی صورتحال پر بات کر رہے تھے, عراق اور شام میں لڑائی اور اس سے متعلق امریکہ کی ممکنہ پالیسی. یہ تھا آج سیربین کا اہم موضوع, اور اس سے متعلق خبریں اور تصاویر آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملیں گی. اب ذکر کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کا. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوج کی کارروائی جاری ہے, اور فوج کے مطابق آج اس آپریشن کے دوران میر علی کے مقام پر ایک اہم طالبان کمانڈر سمیت 11 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا اور ان کے 6 ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا. شمالی وزیرستان سے ہزاروں لوگ نکل کر بنو اور پاکستان کے دیگر علاقوں کا رخ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں, لیکن شمالی وزیرستان سے شہریوں کی ایک بڑی تعداد افغانستان بھی چلی گئی ہے. افغانستان کے صوبے خوست میں مقامی حکام نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان سے آئے ہوئے مہاجرین کی تعداد 14,000 گھرانے ہو گئے ہیں. 60,000 سے زیادہ افراد وہاں بتائے جاتے ہیں پاکستان سے آئے ہیں. ان ہزاروں افراد کے لیے خوراک کی اشد ضرورت بتائی جاتی ہے. افغان حکام اور بین الاقوامی امدادی اداروں نے آج رمضان سے ایک دن پہلے خوراک کی اشیاء تقسیم کرنے کے لیے ہنگامی اجلاس بھی منعقد کیا, اور ساتھ ہی افغان صدر حامد کرزئی نے افغان عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. کابل سے بی بی سی کے نامہ نگار سید انور کی رپورٹ سنیے.
افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے خوست میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے آئے ہوئے مہاجرین کے لیے رمضان کے مہینے سے پہلے بڑے پیمانے پر خوراکی اشیاء اور دیگر اشیاء ضرورت کی تقسیم شروع کی گئی ہے. افغانستان میں یو این ایچ سی آر کے دفتر کے سربراہ بوشاک نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ اب تک 65,000 افراد سرحد عبور کر کے صوبے خوست اور پکتیا میں آئے ہیں.
On this side of the border, we saw a number of families which we over the first few days estimated to be around 800 families. And this is just about 2 weeks ago. Since then,
فوجی آپریشن کے پہلے چند دنوں سرحد کے اس طرف ہم تقریباً 800 خاندانوں کے آنے کے شاہد تھے. یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد حالات بہت تیزی سے بدلتے گئے, اور آج ہم اور صوبے خوست میں مقامی افغان حکام 9,000 گھرانوں کے سرحد پار کرنے کی بات کرتے ہیں. ہمارا اندازہ یہ ہے 65,000 سے زیادہ افراد صوبے خوست میں مہاجر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ 2,000 سے زیادہ خاندان صوبے پکتیکا میں آئے ہوئے ہیں.
لیکن آج مقامی حکام نے امدادی سامان تقسیم کرنے کے لیے بنائے گئے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ پاکستان مہاجرین کی تعداد اب 14,000 گھرانوں تک پہنچ چکی ہے, جن کی تعداد 80,000 افراد سے زیادہ ہو چکی ہے. بین الاقوامی امدادی اداروں کے علاوہ افغان صدر حامد کرزئی نے بھی افغان عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں.
عجیب روز کی دو وزیرستان نسیمو زینی کڑی نکشنیانو اور شزو سرہ دو خوست ولایت تراغلی جی.
صدر کرزئی کہہ رہے تھے آج کل وزیرستان کے کچھ علاقوں سے کچھ گھرانے اپنے بچوں اور عورتوں کے ساتھ صوبے خوست میں آئے ہیں. ان گھرانوں کو انسانی امداد فراہم کرنا اور ان کا ہاتھ بٹھانا ہماری سب کی ذمہ داری ہے. میں تمام افغان شہریوں, خاص کر مالدار لوگوں اور تاجر برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں ان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے امداد جمع کریں اور ان گھرانوں تک پہنچائیں. چند گھنٹوں پہلے شمالی وزیرستان سے آئے ہوئے ایک پاکستانی شہری سے دریافت کیا کہ کیا جو گھرانے کیمپوں میں رہ رہے ہیں انہیں بھی امداد مل رہی ہے یا نہیں.
ابراہیم کمال دوڑ میران شاہ. ہم شمالی وزیرستان سے 20/6/2014 کو شام 5 بجے نکلے, اور ایسے پہاڑی رستوں سے ہوتے ہوئے تقریباً 2 دن میں ہم خوست پہنچے. ہم جب خوست پہنچے تھے ان لوگوں نے ہماری کافی خاطر مدارت کی, بہت زیادہ, بلکہ ہمیں بے گھر ہونے کا احساس تک نہیں ہونے دیا, کیونکہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو خالی کر کے ہمیں اپنے گھروں میں بسا دیا. اور جو ایسے لوگ تھے جن کے یہاں رشتہ دار یا کوئی دوست وغیرہ نہیں تھے, یہ لوگ کیمپوں میں منتقل ہو گئے. یہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے, بہت بڑا کیمپ ہے. ہم خود یہاں کے مانیٹرنگ کے لیے روزانہ جاتے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھے طریقے سے افغان گورنمنٹ کی طرف سے اور یو این ایچ سی آر کی طرف سے ان کو امداد مل رہی ہے.
شمالی وزیرستان سے افغانستان کے صوبے خوست میں آئے ہوئے ہزاروں گھرانے اپنے دوست عزیز اور کچھ گھرانے رشتہ داروں کے گھروں میں زندگی کر رہے ہیں. جبکہ جن کا کوئی شناسا اس صوبے میں نہیں ہے ان کے لیے ایک بڑی کیمپ بنائی گئی ہے۔ یو این ایچ سی آر نے تصدیق کی ہے کہ افغان حکام نے ڈبلیو ایچ او کے مدد سے اب تک 20,000 سے زیادہ ان بچوں کو پولیو کی ویکسین کرائی ہے جو شمالی وزیرستان سے آئے ہوئے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا، پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج کی شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی وجہ سے مقامی لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، جن میں سے ایک بڑی تعداد 60,000 سے زیادہ افراد اب افغانستان کے صوبے خوست میں ہیں، جہاں ان کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس آپریشن شمالی وزیرستان کے آپریشن سے متعلق اور شمالی وزیرستان کے متاثرین سے متعلق خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com موجود ہے، ضرور اس کا رخ کیجیے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے منا رانا سے۔
برازیل میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کا ناک آؤٹ مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، یعنی اب سے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، جو جیتے ان کا سفر جاری اور جو ہارے وہ گھر کو سدھارے۔ ناک آؤٹ راؤنڈ کا پہلا میچ گروپ اے کی فاتح ٹیم برازیل اور گروپ بی کی دوسری پوزیشن کی ٹیم چلی کے درمیان ہے۔ برازیل اور چلی کے درمیان ہونے والے گزشتہ 12 میچوں میں 10 میچ برازیل نے جیتے اور 2 میچ ڈرا ہوئے۔ اس کے باوجود برازیل کے کوچ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چلی کے خلاف میچ کے لیے ان کی ٹیم پر دباؤ ہے۔ آج کا دوسرا مقابلہ گروپ سی کی ٹاپ ٹیم کولمبیا اور گروپ ڈی کی نمبر 2 ٹیم یوروگوئے کے درمیان ہے۔ یوروگوئے اپنے اسٹار فٹ بالر لوئس سوریز سے محروم ہے، جو 4 ماہ کی پابندی لگ جانے کے سبب اپنے وطن روانہ ہو چکے ہیں۔ ادھر جس اطالوی ڈیفینڈر جورجیو چیلینی کو کاٹنے پر لوئس سوریز کو یہ ریکارڈ سزا دی گئی، وہ بھی اس سزا پر خوش نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سزا بہت زیادہ ہے۔ لوئس سوریز کو ملنے والی سزا پر مشہور فٹ بالر میراڈونا نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ فیفا کی جانب سے دی گئی سزا شرمناک ہے اور فیفا کو مداحوں کے جذبات کا کوئی خیال نہیں۔ میراڈونا کے مطابق بس اس بات کی کمی رہ گئی کہ سوریز کو ہتھکڑیاں پہنا دیتے اور گوانتانامو بے بھیج دیتے۔ لوئس سوریز کو فیفا کی جانب سے ملنے والی سزا پر یوروگوئے کے کوچ آسکر تبریز کا کہنا ہے کہ وہ فیفا ٹیکنیکل گروپ اور اسٹریٹجک کمیٹی سے احتجاجاً استعفیٰ دے دیں گے۔ آسکر کے مطابق سوریز کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگل مقابلوں کے دفاعی چیمپئن برطانیہ کے اینڈی مرے تیسرے راؤنڈ میں اسپین کے روبرٹو بوتیستا اوگٹ کو بآسانی سٹریٹ سیٹس میں ہرا کر چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ عالمی نمبر 2 نواک جوکووچ نے بھی گائل سائمنز کو سٹریٹ سیٹس میں ہرا کر چوتھے راؤنڈ تک رسائی حاصل کر لی۔ برج ٹاؤن میں ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا روز ہے۔ دوسرے روز کا کافی حصہ بارش کی نظر ہوا اور صرف 33 اوور ہی کھیلے جا سکے۔ کل کا کھیل ختم ہونے پر ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز میں 2 وکٹوں پر 169 رنز بنائے تھے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی مونا رانا سے۔ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بیٹے ارسلان افتخار بلوچستان کی اسمبلی میں ایک متنازع شخص کیوں بنے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے سرمایہ کاری بورڈ کے وائس چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اس پر کیا بحث ہوئی آگے چل کر سنیے گا۔ سربین کے نصف پر خبروں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے۔
امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے فوجی مشیروں کی حفاظت کے لیے مسلح ڈرون طیاروں نے عراقی فضائی حدود میں پروازیں شروع کر دی ہیں۔ دوسری طرف عراقی فوج نے شمالی شہر تکریت میں شدت پسند باغیوں کے ٹھکانوں پر گن شپ ہیلی کاپٹروں سے بمباری کی ہے۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے دوران پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 18 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ القاعدہ کے ایک اہم کمانڈر سمیت 4 شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی ایئر لائنز نے سیکیورٹی کے خدشوں کے باعث پشاور سے آنے جانے والی اپنی تمام پروازیں عارضی طور پر بند کر دی ہیں۔ بلوچستان کے کئی بلوچ آبادی والے علاقوں میں لاپتہ افراد کی عدم بازیابی کے خلاف آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے ارسلان افتخار ایک متنازع شخصیت رہے ہیں۔ 2007 میں یہ الزام تھا کہ انہیں تمام قوانین اور ضوابط کے خلاف ایف آئی اے میں تعینات کیا جا رہا تھا۔ پھر بعد میں ان کی بزنس کے حوالے سے آمدنی پر بہت سوالات اٹھے۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض سے بڑی رقم لی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ عدالت میں ان کے مقدمات پر اثر انداز ہو سکیں گے۔ معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ تک گیا، لیکن پھر بھی ان کے بڑے اخراجات اور غیر ملکی دوروں کے ثبوت کے باوجود اس معاملے کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ یا حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ معاملہ کافی حد تک دب گیا اور کچھ عرصے کے لیے ان کا نام خبروں سے ہٹ گیا۔ لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ اسی شخص کو بلوچستان میں انویسٹمنٹ بورڈ کا وائس چیئرمین لگایا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے اور کیوں؟ یہی سوالات اب بلوچستان کی اسمبلی میں پوچھا جا رہا ہے۔ کوئٹہ سے محمد قاسم کی رپورٹ۔
ارسلان افتخار کی بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے تقرری کی بازگشت بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں سخت سنائی دی، جب اس اختلاف کے ایک رکن سردار عبدالرحمان کیتران نے ایک نقطہ اعتراض پر اس معاملے پر بات کی۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا،
اس کی ایک خوبصورت بات جو نوٹیفیکیشن کیا، شاید میں غلط ہوں یا صحیح، اس میں جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے بزنس ٹائیکون ارسلان افتخار کو، بزنس ٹائیکون کے نام، اس میں چیئرمین جو ہوتا ہے وہ عہدے کے لحاظ سے ڈیفیکٹو سی ایم ہوتا ہے اور وائس چیئرمین ٹوٹل کام وہ وائس چیئرمین کرتا ہے۔
ارسلان افتخار پیشے کے لحاظ سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں۔ بولا میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ارسلان افتخار نے ڈاکٹری کے شعبے کو بطور پیشہ اختیار کرنے کے بجائے پولیس اور ایف آئی اے میں ملازمت کو ترجیح دی۔ پولیس اور ایف آئی اے میں ملازمت کے حوالے سے نہ صرف میڈیا میں تنقید کی زد میں رہے بلکہ ان پر بحریہ فاؤنڈیشن کے سربراہ ملک ریاض نے بھی انتہائی سنگین الزامات لگائے۔ سردار عبدالرحمان کیتران نے استفسار کیا کہ تجربہ کار افراد کو چھوڑ کر ارسلان افتخار کو رکھنے کے حوالے سے حکومت کی کیا مجبوری تھی۔
چیمبر آف کامرس کا میں بھی ممبر ہوں، آغا صاحب بھی ہیں، رضا بڑیج بھی ہیں، اور جتنا امبیسیڈر آغا صاحب ہیں یا اس سے زیادہ رضا بڑیج صاحب ہیں، ان سب کو چھوڑ کے ایک بدنام زمانہ شخص کو جس کے ابھی تک سکینڈل چل رہے ہیں، پاکستان میں پوری دنیا میں سکینڈل چلے، اس کے پتہ نہیں صوبائی حکومت کی کیا مجبوری تھی کہ وہ اس بدنام شخص کو انہوں نے بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے لیے وائس چیئرمین مقرر کیا۔
مخلوط حکومت میں شامل سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ ارسلان افتخار اگرچہ متنازع ہے لیکن ہم وزیر اعلیٰ کے فیصلے پر ان کے ساتھ ہیں۔
بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک کنٹروورشل آدمی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یا سردار عبدالرحمان کیتران نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن سر یو آر آر ٹیم کیپٹن، وی اسٹینڈ بائی یور ورڈز اینڈ بائی یور ویژن، آپ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کنٹروورشل آدمی۔
ارسلان افتخار کی تقرری کے حوالے سے میڈیا میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہیں وفاقی حکومت میں شامل کسی اہم شخصیت کی سفارش پر تعینات کیا گیا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ کا اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہنا تھا،
صدر صاحب یہ جو بزنس ٹائیکون ہے یہ لفظ غلط ہے، باقی جو آپ نے کہا وہ واقعی اس کو میں نے رکھا ہے کیونکہ میں کمپیٹنٹ ہوں، اس کو عمران خان سے نہ جوڑا جائے، عمران خان کے اپنے قصے ہیں، نہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے پرشتوں کو پتا تھا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں نے خود، میرا اس میں یہ تھا کہ اس کو ایک بلوچستان کا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔
سردار عبدالرحمان کیتران گزشتہ عام انتخابات اور سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے حوالے سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے الزامات کو بھی دہرانا چاہتے تھے، تاہم اسپیکر میر جان محمد جمالی نے انہیں مزید بولنے کی اجازت نہیں دی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور سامعین، آج سے 100 سال قبل 28 جون 1914 کو یورپ کے ایک شہزادے کا قتل ہوا تھا, جس سے پھر پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی اور پوری دنیا جو ہے اس جنگ میں ملوث ہوئی. ان حالات کے بارے میں بتانے کے لیے, بات ان پر بات کرنے کے لیے اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی اسد علی, جنہوں نے کنگز کالج کے شعبۂ تاریخ میں اس موضوع پر کافی کام کیا ہوا ہے. اسد, یہ بتائیں, ان حالات کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہوا تھا, یہ واقعہ کیا ہوا تھا, اور اس سے جنگ کی صورتحال یہ تبدیل کس طرح ہو گیا؟
عمر, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 1914 کا جو سال تھا وہ یورپ میں ویسے ہی کشیدگی کا سال تھا, اور اس میں یہ شہزادے کا قتل, جن کا نام فرانس فرڈیننڈ تھا اور یہ آسٹریا ہنگری امپائر کے ولی عہد تھے, یہ ایک بوسنیائی قوم پرست کے ہاتھوں یہ قتل ہوا تھا. اب اس وقت قصہ کچھ یوں تھا کہ یورپ میں ایک طرف آسٹریا ہنگری کی امپائر تھی اور اس کا اتحادی جرمنی تھا, اور دوسری طرف روس, فرانس اور برطانیہ تھے. جب سربیا کی طرف سے, سربیائی کمپریس کی طرف سے یہ ایک قتل ہوا, تو آسٹریا ہنگری امپائر نے سربیا پر حملے کا فیصلہ کیا اور جرمنی نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا. اب سربیا کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, تو روس نے جو ہے وہ سربیا کی حمایت میں اپنی فوجی تیاریاں شروع کر دی. اب جب روس نے تیاریاں شروع کی تو جرمنی کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ روس اور فرانس مل کر اس پر حملہ نہ کر دیں, تو اس نے اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے بیلجیم کے ذریعے, بیلجیم جو کہ غیر جانبدار ملک تھا, فرانس پر اٹیک کر دیا. اور اس طرح جب فرانس اور بیلجیم پر خطرہ آیا تو برطانیہ جو کہ فرانس کا اتحادی تھا, اس نے جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا فرانس کی حمایت میں. اس طرح 28 جون کو ایک قتل جو ہوا, جس کو اس وقت کے جو سفارتکار تھے انہوں نے ایک معمولی واقعہ قرار دیا, یا اس علاقے کا ایک چھوٹی کشیدگی قرار دی تھی, وہ 28 جون سے لے کے 4 اگست تک ایک ایسی جنگ کی صورت اختیار کر گیا جس میں تمام بڑی 5 طاقتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے سفارا تھی.
اسد, اس واقعے سے یہ جنگ چھڑ گئی, 4 سال تک یہ جاری رہی. اس میں یہ بتائیں کہ بر صغیر کا کیا کردار تھا, اس میں بر صغیر کے لوگوں کا؟
اس میں برے صغیر کے لوگوں کا ظاہر براہ راست کردار تو برطانیہ میں جو فوجی لڑنے آئے ان کے ذریعے تھا, اور جو بالواسطہ کردار تو ظاہر ہے کہ برے صغیر کی اقتصادی صورتحال پر بہت بوجھ پڑا اور اس وہاں کے بہت سے وسائل اس جنگ میں استعمال ہوئے. اور 4 سال تک یہ مختلف مشرق وسطی میں, افریقہ میں اور یورپ کے مختلف فرنٹس پر جنوبی ایشیا سے سپاہی آئے, لیکن جنگ کے آغاز میں تقریباً لاہور اور میرٹھ ڈویژن کے 161 سپاہی جو ہیں وہ فرانس کے محاذ پر بھیجے گئے. اور اس کی قیمت کا اندازہ کچھ یوں لگائیں کہ ان سپاہیوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ جو ایک گرم ملک سے آئے تھے, پہلی دفعہ وہ سردیوں کے زمانے میں انہوں نے یورپ دیکھا, پہلی دفعہ انہوں نے جدید زمانے کی جنگ دیکھی جس میں دشمن کا آمنا سامنا نہیں ہوتا, گولیاں چلتی ہیں, بم پھٹتے ہیں, تو ایک یہ پورا نیا تجربہ تھا ان کے لیے, اور اس کی بھاری قیمت جانی اور مالی وسائل کے طور پر ادا کی گئی جنوبی ایشیا کی طرف سے.
اور ان کا جو کردار تھا اس کو تسلیم کیا گیا, اسے پہچانا گیا ہے؟
جی امبر, اس کو بالکل پہچانا گیا. اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. پہلے یہ تھا کہ جی برطانیہ میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے, لیکن اس کا اتنا ذکر نہیں ہوتا. لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک یادگاری جو ہے وہ عمارت نہیں کہیں گے, ایک چھتری سی تعمیر کی گئی تھی. اور اب اس جنگ میں جنوبی ایشیا کے کئی لوگوں نے وکٹوریا کراس بھی ملا, اب ان کو بھی یاد کیا جا رہا ہے.
چلیں اسد, اس میں آنے والے دنوں میں اس پر بات کرتے رہیں گے, پہلی جنگ عظیم کے مختلف واقعات پر. ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اب ذکر کرتے ہیں پاکستان میں وزارت خارجہ کی ترجمان تسلیم اسلم نے ان اطلاعات کی سختی سے تردید کی ہے کہ سری لنکن حکومت نے پاکستان کی خواہش پر سری لنکا جانے والے پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ آمد پر ویزا دینے کی سہولت ختم کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر ملک کی اپنی اپنی ویزا پالیسی ہوتی ہے کہ یہ بات, اور انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ایوب ترین سے بات کرتے ہوئے کہی.
یہ مینلی یہ خبر ڈان میں ہی آئی ہے اور اس کی کوئی بیسز نہیں ہے, بالکل غلط ہے. سری لنکا نے ہمیں کنسلٹ نہیں کیا, لیکن انہوں نے ہمیں کرنے کے بعد انفارم کیا اور اس کی ریزن بتائی کہ یہ انلیگل جو اسائلم سیکرز جو ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں اور پھر بہت زیادہ انریگولیٹڈ ان کا آمد و رفت ہو رہی ہے, اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا.
اب تک کتنے انلیگل لوگ پاکستان سے سری لنکا گئے ہیں جنہوں نے وہاں
پناہ دینے کی درخواست کی ہے؟
ایگزیکٹ نمبر تو میرے پاس نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ 1400 کے قریب لوگ ہیں۔
میڈم یہ بھی کہا جا رہی جو لوگ گئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان میں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ واقعی ان کو یہاں کوئی خطرہ ہے جان کا؟
یہ تو اب آپ ان سے پوچھئے نا، میں ان کے بحاف پہ تو جواب نہیں دے سکتی کہ ان کو یہاں خطرہ ہے یا نہیں خطرہ، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت دفعہ لوگ اکنامک مائیگرنٹس ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا ریزن دے کے پرسیکیوشن، سیکیورٹی تھریٹ، لائف ڈسکریمنیشن، تو اسائلم لیتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح کہیں جابس کے لیے، اور کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یو این ایچ سی آر سے یہ پھر کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں ایسی جگہ جانے کا موقع مل جاتا ہے جہاں پر جاب اپرچونیٹیز ہوں۔ کچھ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ شاید کوئی جینوئن ایشو ہو، یہ میں نہیں کہہ سکتی، یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں دیا۔
تو میڈم اب جو صورتحال بنی ہے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان، اس بارے میں حکومت
ہمارے درمیان، دیکھیے سری لنکا کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال نہیں بنی، ہر ملک کا سوورن رائٹ ہے کہ وہ ویزا کس طرح دے اور ان کے کیا پروسیجرز ہیں، اس لیے یہ سری لنکا کا بھی ایک سوورن رائٹ ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا پالیسی فالو کرنی ہے۔ نارملی حکومتوں کے درمیان اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ اس بیسس پہ ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک اور آفیشیل پاسپورٹ کے لیے ویزا کا کیا پروسیجر ہوگا۔
تو یہ جو ابھی صورتحال ہے، اس پہ پاکستان کی حکومت سری لنکن حکومت سے رابطہ کرے گی تاکہ انلیگل لوگ وہاں نہ جا سکے؟
دیکھیے انلیگل اس سینس میں تو نہیں کہ ابھی تک جو لوگ وہاں جا رہے تھے وہ سری لنکن حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ ایئرپورٹ سے ان کو ویزا مل جاتا تھا تو وہ باقاعدہ ویزا کے ساتھ جاتے تھے۔
لیکن یہ جو ازائلم والا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس بارے میں حکومت وہاں سری لنکن گورنمنٹ سے کوئی رابطہ کر رہی ہے؟
نہیں، ہماری جو ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ آپ کو میں بتا چکی ہوں۔
یہ تھیں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان جو بات کر رہی تھیں ہمارے ساتھی ایوب ترین سے۔ ادھر سعودی عرب کی قومی ایئر لائن سعودی ایئر لائنز نے سیکیورٹی خدشات کے باعث پشاور سے آنے جانے والی اپنی تمام پروازوں کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 3 دیگر غیر ملکی ایئر لائنز بھی پشاور سے اپنی پروازیں معطل کر چکی ہیں۔ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان عابد قائم خانی نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ایئر لائنز نے آج سعودی عرب سے آنے والی پرواز کا رخ پشاور کی بجائے اسلام آباد کی طرف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پرواز پر پشاور کے 300 سے زائد مسافر سوار تھے جنہیں اب اسلام آباد میں اتار دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق بظاہر لگتا ہے کہ سعودی ایئر لائنز نے پروازیں منسوخ کرنے کا فیصلہ پشاور ایئرپورٹ کی حدود میں طیارے پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا،
سعودی ایئر لائن نے اپنا آپریشن ری شیڈیول کیا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن ہے، اتحاد ایئر لائن ہے، گلف ایئر ہے، قطر ہے، ری شیڈیول کر رہے ہیں وہ۔ انشاءاللہ 1 جولائی سے انہوں نے سب نے اپنا پروگرام بتانا ہے کہ کیا وہ کنٹینیو کریں گے پشاور یا اس کو ری شیڈیول رکھیں گے، لیکن ابھی ہمیں سول ایویشن کو کوئی ایسی اطلاع نہیں دی ریٹن میں کہ وہ اپنا آپریشن سسپینڈ کر رہے ہیں۔
ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بعض دیگر غیر ملکی ایئر لائنز کی بیرونی ممالک سے آنے اور جانے والی پروازیں پشاور ایئرپورٹ سے مسلسل جاری ہے اور ان میں کوئی تعطل نہیں آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 3 دیگر غیر ملکی ایئر لائنز، اتحاد ایئر ویز، ایمریٹس ایئر لائنز اور قطر ایئر ویز نے بھی پشاور ایئرپورٹ کے حدود میں طیارے پر حملے کے بعد یہاں سے آنے اور جانے والی تمام پروازوں کو معطل کر دیا تھا۔ ان ایئر لائنز کی پروازیں اب پشاور کی بجائے اسلام آباد میں اتر رہی ہیں۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ پروازیں معطل ہونے کی وجہ سے بیرونی ممالک سے آنے جانے والے پشاور کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خیال رہے کہ 4 دن قبل پشاور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے باچا خان ایئرپورٹ پر سعودی عرب سے آنے والے پی آئی اے کے پرواز پر مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی تھی، جس میں ایک خاتون ہلاک اور عملے کے 2 ارکان زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد پشاور پولیس نے ایئرپورٹ اور آس پاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ بعض اخباری اطلاعات کے مطابق پولیس نے اس گروہ کی نشاندہی کر لی ہے جو طیارے پر حملے میں ملوث بتایا جاتا ہے۔ تاہم پولیس کی جانب سے حملہوروں کی گرفتاری کے حوالے سے تاحال کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اب سنیے فیس بک کے متعلق ایک خبر. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک امریکی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہی ہے جس کے تحت فیس بک کو ایسے تقریباً 400 لوگوں سے متعلق ڈیٹا عدالت کو دینا پڑا. تفصیل سنا رہے ہیں قندیل شام.
ویب سائٹ کا کہنا ہے اسے یہ کسی بھی سرکاری ادارے سے ملنے والی اب تک کی سب سے بڑی درخواست ہے. گزشتہ برس نیو یارک کی ایک عدالت کو ان لوگوں سے متعلق فوٹوگراف، نجی پیغامات اور دیگر معلومات عدالت کو فراہم کی گئی تھیں. تاہم جج نے اس معاملے کو اسی ہفتے عام کیا ہے. فیصلے میں فیس بک کو ڈیجیٹل جاگیردار کہا گیا ہے. جج کا کہنا تھا کہ کمپنی کو سرچ وارنٹ پر عمل کرنا ہوگا. اس مقدمے میں ایسے لوگوں کے خلاف تحقیقات شروع کی گئی تھیں جو معذوری سے متعلق سرکاری مراد حاصل کر رہے تھے اور جن کے فیس بک اکاؤنٹ سے یہ معلوم ہوا کہ دراصل وہ بالکل صحت مند ہیں. عدالت نے فیس بک سے کہا کہ وہ 381 اکاؤنٹس کی تفصیلات مہیا کرائے جس میں اس طرح کے لوگوں کے خلاف شہادتیں موجود ہیں. اس کے بعد ان 381 لوگوں میں سے 62 لوگوں کے خلاف فراڈ کا کیس درج کر لیا گیا ہے. عدالت کا کہنا ہے مدعی آلیہان اپنی جسمانی، دماغی اور سماجی صلاحیتوں کے بارے میں حکومت سے جھوٹ بولتے رہے جبکہ ان کے فیس بک اکاؤنٹس کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی قندیل شام سے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور آئیے اب وقت ہوا ہے اب بھارت کے امور سے متعلق شکیل اختر کے ہفتے وار کالم کا.
بھارت کے سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری ججوں اور ماہرین قانون پر مشتمل ایک کالجیم کرتی ہے. سپریم کورٹ نے کالجیم سے جن ناموں کی سفارش کی تھی ان میں ملک کے سابق سالسٹر جنرل اور سرکردہ وکیل گوپال سبرامنیم بھی شامل تھے. میڈیا میں لیک کی گئی اطلاعات کے مطابق انٹیلیجنس بیورو اور سی بی آئی کی جانب سے ناموافق رپورٹ ملنے کے سبب حکومت نے ان کا نام کالجیم میں بھیجنے سے روک دیا ہے. مسٹر گوپال نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھ کر جج کے عہدے کے لیے اپنی نامزدگی واپس لے لی ہے. انہوں نے خط میں عدلیہ کے حوالے سے حکومت کی روش پر تشویش ظاہر کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وکیل کے طور پر میری آزادی اور غیر جانبداری سے یہ اندیشہ تھا کہ میں حکومت کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا, اس لیے حکومت کی نظر میں ناموضوع ہوں. گوپال نے لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے گجرات میں سرہاب الدین اور کوثر بی کے فرضی انکاؤنٹر کے معاملے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے قریبی معاون اور گجرات کے وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف مقدمے میں سپریم کورٹ کی مدد کی تھی اور اس مقدمے کو گجرات سے ممبئی منتقل کرایا تھا, اس لیے بقول ان کی مخالفت کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے. امت شاہ جعلی انکاؤنٹر کے معاملے میں ایک اہم ملزم ہے اور ان دنوں وہ ضمانت پر رہا ہے. اطلاعات ہیں کہ انہیں حکمراں بھارتی جنتا پارٹی کا قومی صدر بنائے جانے کی تیاریاں چل رہی ہیں. امت شاہ کا مقدمہ ممبئی میں چل رہا ہے اور حال میں مقدمے کے جج نے عدالت میں ان کے پیش نہ ہونے پر تنبیہ کی تھی. پچھلے دنوں ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. کچھ دنوں پہلے کیرلا میں ایک کالج کی میگزین میں وزیر اعظم نریندر مودی کو ڈکٹیٹر کے طور پر پیش کیے جانے کے بعد کئی طلباء کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ درج کر لیا گیا اور کئی طلباء گرفتار کر لیے گئے. کالج کی میگزین بند کر دی گئی ہے. اس سے پہلے سوشل میڈیا پر 18ویں صدی کے ایک مراٹھا راجا شیواجی اور ہندو قوم پرست آنجہانی رہنما بال ٹھاکرے کی ایک جعلی ہتک آمیز تصویر شائع ہونے کے بعد ہنگامہ ہو گیا اور پونے شہر میں ایک انتہا پسند ہندو تنظیم کے کارکنوں نے ایک مسلم نوجوان کو صرف مسلم ہونے کے سبب موت کے گھاٹ اتار دیا. پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ پیغامات کس نے اور کس مقام پر شائع کیے تھے. سوشل میڈیا پر مودی حکومت یا وزیر اعظم مودی کی تنقید کے پیغامات پر ان کے حامی یلغار کر دیتے ہیں. اکثر ان جوابی حملوں میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. بعض پبلشرز نے ہندو نواز تنظیموں اور اداروں کی طرف سے شکایت کیے جانے کے بعد کتابوں کی اشاعت روک دی ہے اور بازار میں آ جانے والی کتابوں کو ضائع کر دیا ہے. بعض مصنفین سے کتابوں کے متن میں تبدیلی کے لیے کہا گیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل، گرین پیس اور ایکشن ایڈ سمیت ایسی تمام غیر سرکاری تنظیموں پر نظر رکھی جا رہی ہے جو ترقیاتی منصوبوں سے متعلق حقوق انسانی کے سوالات اٹھا رہی ہیں یا جو ماحولیات وغیرہ کے تناظر میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف رائے عامہ ہموار کر رہی ہیں. خفیہ ایجنسیوں نے انہیں ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. ان تنظیموں کو غیر ممالک سے ملنے والے فنڈ کے عمل پر زبردست کنٹرول نافذ کر دیا گیا ہے. مودی کی نئی حکومت اس بات کا کئی بار اعادہ کر چکی ہے کہ اظہار کی آزادی اور اختلافات کا اظہار جمہوریت کی بنیاد ہیں، لیکن یہ حالیہ واقعات جمہوریت کے لیے کوئی اچھے شگن نہیں ہیں. مودی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے ابھی صرف ایک مہینہ ہوا ہے اور اس عرصے میں حکومت نے ہر شعبے میں تیزی سے مؤثر قدم اٹھائے ہیں جن کی ستائش کی جا رہی ہے، لیکن اتنی ہی تیز رفتاری سے بی جے پی سے منسلک آر ایس ایس اور دوسری ہندو نواز تنظیمیں بھی متحرک ہو چکی ہیں. میڈیا پر بھی اکثر نکتہ چینیاں کی جاتی رہی ہیں. نریندر مودی ترقی کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں اور واضح طور پر ان کی حکومت کا یہی ایجنڈا بھی ہے، لیکن ترقی کے عمل میں اگر جمہوریت کے بنیادی پہلوؤں کو زخم پہنچے گی تو وزیر اعظم کے طور پر ان کی اپنی مقبولیت کو تو چوٹ پہنچے گی، ترقی کا ان کا ایجنڈا بھی بری طرح مجروح ہوگا. بھارت اس اہم مرحلے پر کسی طرح کے غیر جمہوری نظریاتی تصور کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وزیر اعظم مودی کی حکومت. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
اور آج سنیچر ہے تو اب شکیل اختر کے اس کالم کے بعد اب پیش خدمت ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
پورا یقین ہو گیا ہے مجھے اس بات پر کہ آپ کو وہی فلم ملتی ہے جس کے آپ حقدار ہوں. یہ دراصل ترجمہ ہے، اصل لائن ہے یو گیٹ دا فلم یو ڈیزرو. اور اس پر یقین آیا ہے مجھے یہ سن کر کہ ہم شکلز بھارت کے تمام سینما ہالز میں کامیابی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کر دیا نا ساجد خان کے اوور کانفیڈنس میں اضافہ. اب تیار رہیے ایک کے بعد ایک گھٹیا فلموں کے لیے. وقت اور موڈ کیوں خراب کروں، میرے ساتھ تو آج سلمان خان ہی نہیں ان کے ابا جان بھی ہیں. یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں سواتی. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اس ہفتے فلاں فلم آئی ہے جس کے یہ ہیرو ہیں یہ ہیروئن ہیں، لیکن اس بار ہیرو کی نہیں بات ہوگی ویلن کی، کیونکہ اس ویک کی ریلیز ہے ایک ویلن ڈائریکٹڈ بائی موہت سوری.
ہر لو سٹوری میں ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ہیروئن اور ایک ویلن. پر یہ لو سٹوری ایک ویلن کی ہے.
میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، لیکن میں تجھے روز ماروں گا، ایک بار نہیں ہزار بار ماروں گا.
اسٹار کاسٹ میں ہیں رتیش دیشمکھ، شردھا کپور اور سدھارتھ ملہوترا. اب کون ویلن ہے اس میں، اس کا راز کھول کر میں کیوں کباب میں ہڈی بنوں؟ لیکن چاکلیٹی ہیرو سدھارتھ ملہوترا اچانک ویلن اورینٹڈ فلم میں کیا کر رہے ہیں اور کیوں، یہ جاننے میں میری دلچسپی ہے.
جب الگ الگ کردار نہیں کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا آپ کی لمیٹیشنز ہیں، کیا آپ کی ابلیٹیز ہیں. تو وہی کیا اس پکچر میں. آئی تھنک آئی وینٹ ریلی اوے فرام مائی پرسیوڈ جو میری امیج تھی.
سدھارتھ میرے دوست، فلمیں کرنے سے نہیں بات بنتی ہے ایکٹنگ کرنے سے. خیر فلم میں آپ کے ساتھ ہی رتیش دیشمکھ کی خبر تو میں تھوڑی دیر میں لوں گی، پہلے نمرتا جوشی مجھے بتائیں گی کہ بھٹ کیمپ سے نکلا ایک ویلن کیا ہیرو پر بھاری پڑ رہا ہے.
اس فلم کی اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے وہ ہے جو اس کا تھرلر آسپیکٹ ہے، سیریل کلر کا آسپیکٹ ہے. اس پر پوری طرح سے فوکس نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹر موہت سوری نے فلم میں بہت اسٹرانگ ایک ایموشنل اور لو اسٹوری کا اینگل ڈالا ہے، جس سے مجھے فلم سے پرابلم ہوئی، کیونکہ مجھے لگا کہ جو ایک سنیماٹیکلی انٹرسٹنگ فلم بن سکتی تھی اگر آپ اسے ایک سٹیک صاف طریقے سے کہانی کو کہیں، وہ نہ ہونے کے سے ایک عجیب طرح کی کھچڑی سی پک گئی ہے، جس میں لو سٹوری پہ بہت ایمفیسس ہے، جس میں میلو ڈراما پہ بہت زیادہ ایمفیسس. جو ایک نیٹ ریزلٹ کہہ لیں، نتیجہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ شاید عام درشک اس فلم کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے، بٹ مجھے لگا کہ ایک اچھی فلم بنتے بنتے رہ گئی.
ہماری بات پوری ہوتی نہیں ہے جب تک ہم فرائیڈے کو فرسٹ ڈے فرسٹ شو فلم دیکھنے والے لوگوں سے نہ پوچھ لیں، آخر ان کا حق ہے رائے ظاہر کرنے کا. تو چلیے سینما ہال کے باہر بھاگ کے چلتے.
सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख और स्टैंडिंग
मस्ट वॉच,
नॉट दैट मच,
पूरी फिल्म ही बेकार।
कितनी मासूमियत से लोग अपने पैसे खर्च करके भी सिर्फ ये कहकर चुप हो जाते हैं कि क्या बकवास फिल्म है या फिर अच्छी थी। लेकिन इनकी मासूमियत का असर उन लोगों पर बिल्कुल नहीं पड़ता जो बेहुदा फिल्मों की फैक्ट्री लगाकर बैठ चुके हैं। जब रितेश देशमुख से पूछा गया कि आप क्यों इस तरह की चीप फिल्मों का हिस्सा बनते हैं, तो जवाब में कुछ यूं सुनने को मिला।
चीप कुड बी, आई डोंट थिंक अ वर्ड चीप कुड बी यूज्ड फॉर हमेशा कल, इट कुड बी वेरी वेल यूज्ड फॉर प्रोबब्ली अ ग्रैंड मस्ती बिकॉज़ इट्स बिलो द बेल्ट ह्यूमर, दैट आल्सो फिल्म डिड ग्रेट बिजनेस बट रिव्यूज वाइज इट वाज नॉट रिसीव्ड वेल।
निया जल्दी सुधर जाइए वरना जो करियर रफ्ता रफ्ता चल रहा है वो भी पटरी से उतर जाएगा। वैसे भी मीडिया में फैली खबरें बड़ी तेजी से रंग दिखाती हैं। लगता है कि रणबीर कपूर को मीडिया में अपने बारे में लिखी जाने वाली बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तभी उन्होंने अपने पब्लिक रिलेशन को दुरुस्त बनाए रखने के लिए किसी एजेंसी या शख्स की मदद हासिल नहीं की है। क्यों रणबीर, क्यों आपको जरूरत महसूस नहीं होती?
आई हैड अ पीआर पर्सन एट वन पॉइंट और मुझे कुछ ठीक लगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि आप एक एक्टर हो, अगर आप खुद के बारे में न्यूज डालोगे, दूसरों एक्टर्स के बारे में न्यूज डालोगे, उनको नीचे करोगे, अपने आप को ऊपर करोगे, गेम सा बन जाता है। आई थिंक एक इंसान की पहचान उनके काम से होती है। अगर आप अच्छा काम करोगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे। वैसे भी आप सब लोग इतना लिखते हो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उस वजह से नौबत नहीं आई है टू यू नो हैव अ पीआर पर्सन टू कीप मी इन द न्यूज।
हाँ, जरूरत पड़ेगी भी तो कैसे, कैमरे की नजर तो तब भी आप पर होती है जब आपको खबर नहीं होती या फिर आप नहीं चाहते, और कुछ लोगों पर नजर होती है तब भी वो बच निकलते हैं।
क्या बोलती तू?
क्या मैं बोलूं?
बंगाली ब्यूटी रानी मुखर्जी की शादी को लेकर कब से हाइड एंड सीक चल रही थी कि वो आदित्य चोपड़ा से शादी करेंगी नहीं करेंगी, करेंगी नहीं करेंगी, और आखिरकार मैडम ने शादी की, लेकिन इतने गुपचुप और मुल्क से बाहर जाकर कि कोई पहुंच ही ना सके। लेकिन अब जब वो अपनी फिल्म मर्दानी प्रमोट कर रही हैं, तो कहां बच सकती थी। सवाल उठा कि रानी साहिबा, क्या जरूरत थी यूं शादी करने की?
मैं आपके क्वेश्चन से सहमत हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे लेके, अब मैं कुछ बोल नहीं पाई उनको, जैसे कि यू नो द थिंग इज दैट भी शादी तो मतलब बचानी भी है ना, नई नई शादी हुई है और तभी तो शादी हुई भी नहीं थी, तो जैसे उन्होंने बोला कि चलो इटली, मैंने बोला चलो।
जुमे की रात सलमान की नई फिल्म किक का गाना है, और बहुत मुमकिन था कि उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या इस गाने और अमिताभ बच्चन की फिल्म हम के गाने जुम्मा चुम्मा दे दे, जी हाँ, उस गाने में कोई सिमिलैरिटी है, कोई रिश्ता है?
ये गाना उस गाने से मच बेटर पिक्चराइज किया है, मतलब कि ये मुकुल आनंद का गाना है एंड साजिद एंड हमारे अहमद हैव डायरेक्टेड एंड कोरियोग्राफ द सॉन्ग।
सलमान खान की कार से हुए एक्सीडेंट के मामले में सलमान के वालिद सलीम खान को शिकायत है तकरीबन सारी दुनिया से। उनका मानना है कि मसला वो एक्सीडेंट नहीं, दरअसल सलमान का अपना स्टारडम है।
सेलिब्रिटी होने का अगर ये एक्सीडेंट किसी का होता तो ना आपके ना मीडिया को इतना इंटरेस्ट होता, ना पुलिस को इतना इंटरेस्ट होता, ना पब्लिक को इतना इंटरेस्ट होता। रोज होते हैं बॉम्बे में और इससे खतरनाक इंसिडेंट होते हैं। मुंडे साहब मर गए अभी, उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके ड्राइवर को 950 रुपए के ऊपर वो मिल गए, बेल मिल गई, जो कि है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। सलमान के ऊपर डाला 30 ऑल दैट, सो ये दीज आर द थिंग्स।
तो जनाब, जब आप जानते हैं कि मामला स्टारडम का है तो जिम्मेदारी कम नहीं होती, बढ़ती ही है ना। जब लोग आपको पसंद करते हैं तब तो आप शिकायत नहीं करते, फेमस होने से नजरों में होना तो लाजमी ही है, ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है। खैर, इस मजाक को मैं खुद ही ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी बहुत सारी बातों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آج اس واقعے کو ٹھیک 100 سال ہو گئے ہیں جس سے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تھی، یعنی سارایوو کے شہر میں آسٹریا کے ایک شہزادے آرچ ڈیوک فرانز فرڈیناند کا قتل۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر اس واقعے کی خصوصی کوریج پر ایک نظر ضرور ڈالیے۔ آج سربین کی ایڈیٹر تھیں ہنیالی اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن۔ ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے پیم ٹیلر اور عامر صدیق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سننے احمد رضا سے۔
امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے فوجی مشیروں کی حفاظت کے لیے مسلح ڈرون طیاروں نے عراقی فضائی حدود میں پروازیں شروع کر دی ہیں۔ دوسری طرف عراقی فوج نے شمالی شہر تکریت میں شدت پسند باغیوں کے ٹھکانوں پر گن شپ ہیلی کاپٹروں سے بمباری کی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے دوران پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 18 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ سعودی ایئر لائنز نے سیکیورٹی کے خدشات کے باعث پشاور سے آنے جانے والی اپنی تمام پروازیں عارضی طور پر بند کر دی ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے کہ سری لنکا نے حکومت پاکستان کی خواہش پر پاکستانی شہریوں کو ایئرپورٹ پر ہی ویزا دینے کی سہولت ختم کی ہے، اور بلوچستان کے کئی بلوچ آبادی والے علاقوں میں لاپتہ افراد کی عدم بازیابی کے خلاف آج شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔